الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإنه لفتنة بني إسرائيل كانت في النساء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
زور سے در شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم عزیز نوجوانوں پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن عزیز کی دو آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مبارک حدیث کا سہارا لیا ہے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا ہم سب کو دل میں درد نصیب فرمائے. بزرگان محترم, یہ آپ کی بستی میں بھوریا گاؤں میں یہ سب سے پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے. ویسے اس گاؤں کے دو بڑے عالم حضرت مولانا محمد سلیم صاحب دھورات اور مولانا ایوب صاحب خلیفہ, یہ دونوں حضرات سے ہر سال لندن میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور بہت برسوں سے ان حضرات سے ملاقات ہے, مگر آج اللہ نے دین کی نسبت سے بھوریا گاؤں میں بھی پہنچا دیا. سب سے پہلے میں آپ حضرات کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں, بھارت دیش ہمارا وطن ہے, یہاں حکومت مشرکوں کی ہے, بہت گینے چنے لوگ کیبینیٹ میں ہیں مسلمان جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے. اس مشرک حکومت میں مکہ شریف اور مدینہ پاک سے کتنا دور ہمارا وطن ہے. مسلمانوں, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہندوستان وہ مشرکوں کی حکومت اور اس کا ایک صوبہ ہے راجیہ گجرات, اور اس کا ضلع نوساری کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں بھوریا, اس گاؤں میں آج ہم عشاء کی نماز کے بعد کھلے میدان میں آسمان کے چھت کے نیچے اللہ کے دین کا چرچا کر رہے ہیں. کبھی میں نے اور آپ نے سوچا یہاں تک اسلام کس طرح پہنچا ہوگا؟ بولو نے بھائی, سوچنے جیسی چیز ہے نا. اللہ نے ہمارے لیے دین سننا کتنا آسان کر دیا کہ یہ جو ہمارے لیے بھوریا گاؤں میں عشاء کی نماز کے بعد کھلے میدان میں ہم بیٹھ کر اللہ کے دین کا چرچا کر رہے ہیں, کیا یہ دین ہم کو آسانی سے مل گیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی محنت نہیں پڑی؟ یہ دین مکہ مکرمہ سے چلا, پھر مدینہ پاک میں آیا، مدینہ منورہ سے دوبارہ مکے میں اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیلا. البتہ دنیا میں پھیلنے کی الگ الگ تاریخیں. آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہندوستان میں اسلام کیسے پہنچا. مسلمانوں، ہندوستان میں اسلام پہنچنے تک میں لاکھوں جانے گئی. کہاں مکہ شریف مدینہ پاک اور کہاں بھارت دیش. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب خلافت کا دور آیا، تو مسلمانوں، انہوں نے پانی کے دو جہاز روانہ کیے تھے اسلام پھیلانے کے لیے. یہی پانی کی کشتیاں تھیں، ناؤ تھی، جیسے آپ کی یہ نوساری کی جو پورنا ندی ہے اس میں کشتیاں دوڑتی، ایسی کشتیاں آئی تھیں سیدھی سادھی. اس زمانے میں یہ بڑی مشینریاں اور ٹیکنالوجی والی اسٹیمریں نہیں تھی. کتنی تکلیفوں سے وہ ہندوستان پہنچے ہوں گے. ان میں ایک جہاز مسلمانوں عربی سمندر میں سے ہوتے ہوئے بھروچ کی سب گجرات کی سب سے بڑی ندی نرمدا میں یہ جہاز آیا تھا، اور نرمدا کے تٹ پر، نرمدا کے کنارے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، آج بھی ہے وہ گاؤں بھاڑ بھوت. اسلامی کتابوں میں اس گاؤں کا نام اور اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے. یہاں ان لوگوں نے کنارے پر پڑاؤ ڈالا تھا. ان کے جو سرغنہ اور سردار تھے، حضرت ربیع ابن سبیع رضی اللہ تعالی. مسلمانوں، ان حضرات کو بھروچ میں اسلام پہنچاتے پہنچاتے بڑی تکلیفیں پہنچی. شروع شروع میں جو لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے وہ لائے، وہ چپکے چپکے اپنے گھروں میں رہے، انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، مگر ایمان پر مضبوط رہے. جب یہ عرب لوگ آئے نرمدا ندی پر، تو جو لوگ شروع شروع میں اسلام لائے وہ چھپ چھپ کر رہے، اور جب ان لوگوں کی محنت بڑھنے لگی اور لوگوں میں چرچا ہونے لگا تو ان حضرات کے ساتھ جنگیں پیش آئی، اور مسلمانوں اسی میں یہ تمام حضرات عرب سے جو آئے تھے سب شہید ہو گئے. آج بھی ان کی مزارات ہیں بھاڑبھوت گاؤں میں، مگر نشان ایک بھی باقی نہیں. 1965 میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ دلی نظام الدین سے کاوی کے اجتماع میں تشریف لائے تھے. 1965 کی بات کر رہا ہوں، 40 سال ہونے آئے. حضرت جی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی دلی تمنا ظاہر کی کہ یہاں بھاڑبھوت گاؤں کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے اور کاوی سے بھروچ قریب ہے، تو مجھے وہاں چلنا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں مراقبہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان کی سب کی قبریں نرمدا کے پانی میں چلی گئی. اس کے بعد ابھی 10-15 سال پہلے بھروچ میں گجرات کا اجتماع ہوا تھا، بھروچ میں، اس میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. حضرت نے بھی مراقبہ کیا تھا، تو بتلایا گیا کہ ان کی قبریں نرمدا میں چلی گئی. انہی میں سے ایک جہاز گنگا جمنا کی سائڈ گیا تھا دلی سائڈ. وہ کنارہ جو عربی سمندر سے ملتا ہے تو ایک کشتی گنگا جمنا میں گئی. ابھی میں ویراول گیا تھا رمضان بعد, بلکہ بقرعید کے بعد دوسری تیسری بار جا کے آیا. یہ ویراول دریا کا کانٹا ہے, دریا کنارہ. یہاں سومناتھ کا مندر مشہور ہے, آپ نے نام سنا ہے, بہت مشہور ہے. ہندوستان کے مشہور ترین مندروں میں اس کا شمار ہے. سومناتھ چھوٹا سا گاؤں ہے, چھوٹا سا. مجھے وہاں کے مسلمان لے گئے اس مندر کو دکھانے کے لیے. میں نے باہر دور میدان میں کھڑے رہ کر دیکھ لیا, مگر میں کیوں گیا وہ سنو آپ. یہ وہی مندر ہے جہاں آج سے 1200 سال سے بھی زیادہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ, جن کی دو کتابیں مشہور ہیں, گلستان اور بوستان, مسلمانوں وہ عراق سے کشتی میں بیٹھ کر چلے تھے. جب وہ عالم دین بن گئے تو اللہ کا دین پھیلانے کے لیے آئے, اور ان کو جو کنارہ ملا تو یہ ویراول ملا, ویراول. اور کشتی وہیں رکی, کہا یہ مندر ہے اور یہاں لوگ بہت آتے ہیں, میں یہیں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کروں گا. چنانچہ مسلمانوں, یہاں کا میلہ مشہور ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, پنجاری کے ساتھ انہی کی طرح اندر رہ کر رہا ہوں میں, اور میلے میں جتنے حضرات آتے تھے ان کو سچائی کی دعوت دیتا تھا. گو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے پوری تفصیل تو اس میں نہیں لکھی ہے, ایک افسانہ اور ایک واقعہ بن گیا اسی انداز سے کہ میرے سومناتھ کا سفر اور وہاں کے بت قدے میں, میں نے وہاں کے پنجاریوں کو میں نے ایمان کی دعوت دی اور میلے میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دی, اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو مسلمانوں, اس کے بعد بھی الگ الگ زمانوں میں جہاں پانی اور سمندر کے کنارے ملے لوگوں کی کشتیاں آتی رہی, اور کتنی تکلیفوں سے وہ کشتیاں لے کر آئے ہوں گے وہ ذرا سوچو آپ. ابھی 12-14 سال پہلے بمبئی کی گودی سے حاجیوں کی سٹیمریں چلتی تھی, تو مسلمانوں وہ سٹیمریں 12-14 دن کے بعد پہنچتی تھی, جبکہ ٹیکنالوجی والی مشینریاں, بولو نا بھائی زور سے ہے کہ نہیں, تھوڑا سادہ دن بہت ٹھنڈا پانی. بارہ چودہ دن کے بعد بمبئی کی گودی سے چلنے والی اسٹیمریں جدہ پہنچتی تھی. تو ذرا تھوڑا سوچو, آپ لوگ بھی سوچیں اور ماں بہنیں بھی سوچیں کہ ہندوستان میں ہم لوگوں تک اسلام پہنچانے کے لیے لوگوں نے کتنی محنتیں کی. ہمارے باپ دادا سب کے سب غیر تھے, ایمان پر نہیں تھے. سوچو وہ پانی کی کشتی میں آئے تو کتنے مہینے لگے ہوں گے وہ سوچو آپ. انہوں نے راتوں کو کہاں ٹھہرایا ہوگا کشتی کو, کہاں کہاں لنگر ڈالے ہوں گے, اور سمندروں کے طوفان. مسلمانوں, اللہ کی پر, ابھی میں نماز کے بعد ادھر تفریح کے لیے نکلا تو ایک دوست کا فون آیا تھا کہ ابھی یو پی کے اتنے علاقوں میں اس وقت ابھی عشاء کی نماز کے بعد ہوائی طوفان چل رہے اور اتنے ڈینجر کہ لوگوں کے مکان اڑ. آج صبح کے اخبار میں تھا 40 آدمی تو کل شام کو مر گئے. سمندری طوفان جو ہے اس کی ہوائیں چل رہی. میں یہ عرض کر رہا تھا وہ کشتیاں انہوں نے سمندروں میں کس طرح چلائی ہوں گی. مسلمان, اللہ ہی نے ان کی حفاظت کی تھی, اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے. میں بھی رمضان سے پہلے دمن گیا تھا تو جس صاحب کے یہاں ٹھہرا تھا وہ انڈیا کی ایک بہت بڑی سٹیمر کے کیپٹن ہیں, سٹیمر چلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مولانا میرے چہرے پر جو آپ داڑھی دیکھ رہے ہیں وہ کسی عالم کی تقریر سن کر نہیں, کوئی کتاب پڑھ کر نہیں, کوئی تبلیغ میں جا کر نہیں. انہوں نے بڑا عجیب قصہ سنایا, کہا مولانا میں 6 مہینے سمندر کے پانی میں رہتا ہوں, مجھے انڈیا گورنمنٹ بامبے سے پلین میں بٹھا کر جاپان بھیجتے ہیں اور جاپان سے مجھے سٹیمر دیتے ہیں تو میں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور فیجی کی سائڈ جاتا ہوں. وہ کہنے لگے مولانا سمندر میں اللہ کی ایسی ایسی مخلوقات ہے کہ اس مخلوقات کو دیکھ کر میں ڈر گیا کہ اللہ تیری سمندروں میں اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہے تو تیری ذات خود کتنی بڑی ہو. کہا یہ سوچ کر میرے دل میں اللہ کی بڑائی آ گئی اور میں نے سمندر ہی پر نیت کر لی کہ میں اب داڑھی نہیں چھوڑوں. ان کی عمر 45 برس کی ہے. میرے ساتھ کھانے بیٹھے تھے ان کے بیٹے, مجھے کہنے لگے کہ آپ میرے بیٹے کے بارے میں کیا سوچ رہے. میں نے کہا میں نے کچھ نہیں سوچا, آپ بتلاؤ. کہا یہ MBBS ڈاکٹر بنا ابھی, مگر میرا بیٹا اتنا نیک ہے کہ فجر کی نماز میں مؤذن صاحب مسجد کھولنے جاتے ہیں اس سے پہلے میرا بیٹا مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے. ہم کو ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. بولو نے بھائی ہے کہ نہیں. دنیا کے ساتھ جب تک دینی تعلیم نہیں ہوگی مسلمانوں اولادیں نیک نہیں بن سکتی. دنیاوی تعلیم ضرور لو مگر اولادوں کو دین دینا بہت ضروری ہے. دیکھیں ابھی انڈیا سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ دیا ہے ہائی کورٹ نے وہ بالکل غلط دیا ہے اور یہ جتنے ہائی کورٹ کے جج ہیں وہ سب کے سب بھرشٹاچاری لوگ ہیں, کوبھانڈی لوگ ہیں, کرپٹڈ لوگ ہیں. شاید آپ لوگوں نے بھی اخبار میں پڑھا ہوگا. بھئی پڑھا نہیں پڑھا, یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں ان کے پاس دینی تعلیم نہیں, وہ تعلیم نہیں جو اللہ اور نبی والی تعلیم ہے جس کو پڑھ کر آدمی کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے. میں پرسوں مہاراشٹر میں تھا, دھولیا میں ایک ہاسپٹل کا ادگھاٹن تھا, افتتاح تھا. اس میں ڈاکٹر مکرم علی صاحب بھی آئے تھے, وہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی تھے. جو دیندار ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکتا ہاسپٹل کھل رہی ہے وہ اسی لیے کھل رہی ہے کہ مسلمانوں میں 90% یعنی 90% دھولیا شہر میں ایسے ڈاکٹر ہیں جن کے پاس دین نہیں تو لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. اسی لیے ہم یہ ہاسپٹل کھول رہے ہیں تاکہ غریبوں کے لیے یہاں کام آسانی سے ہو جائے. ڈاکٹر مکرم صاحب آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں, آپریشن کرتے ہیں, مگر دیندار ہے. کیوں دیندار ہے؟ انہوں نے کہا مولانا میرے ماں باپ نے مجھے بہشتی زیور مکمل پڑھائی تھی. بہشتی زیور جو آدمی پڑھ لے, مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو میری بہشتی زیور مکمل سمجھ لے گا اس کو کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. میری آواز پوری دنیا میں پہنچا دو مسلمانوں, دنیا سے جھگڑے ختم ہو جائیں. زور سے بولو, دنیا کے ساتھ کون سی تعلیم ضروری ہے؟ دینی تعلیم. دینی تعلیم سے آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا. میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں کہ وہ بتلا رہے تھے کہ مولانا جب میں سٹیمر چلاتا ہوں جاپان سے تو آج کل اندر ٹیلی ویژن دیا ہے, ٹی وی, اور اس کے ساتھ پانی میں مشین لگی ہوئی, اس میں اتنا پاورفل کیمرا ہوتا ہے کہ 100 کلومیٹر دور ہماری چلنے والی سٹیمر کے سامنے کون سی خدا کی مخلوق آ رہی ہے. بعض اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ صرف اپنی پیچھے کی دم مار دے تو پوری سٹیمر کو الٹ کے پھینک دے. اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں. عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، اب سٹیمریں، میں جب کیمرے لگے ہیں اور کیمرے بتلا دیتے ہیں کہ بہت بھاری بھرکم مخلوق آ رہی ہے، تو وہ کیپٹن مجھے سنا رہے تھے جنہوں نے خدا کی مخلوق کو دیکھ کر دھاڑی رکھی تھی، انہوں نے کہا مولانا 100 کلومیٹر پہلے ہی ہم سٹیمر کو ہٹا لیتے ہیں، دور دوسرے کنارے سے چلے جاتے ہیں. مسلمانوں، اللہ کی مخلوق دیکھ کر انسان اتنا ڈرتا ہے تو قیامت کے دن جب اللہ سامنے آئیں گے تو لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ ہماری آخرت آسان فرما. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، یہ دین جو گجرات میں پہنچا ہے، ہندوستان میں پہنچا ہے، بڑی تکلیفوں کے بعد پہنچا ہے، لوگوں کی جانیں چلی گئی اور بیچارے جب اپنا وطن چھوڑا، مسلمانوں بعض مرتبہ ایسے حالات آئے کہ اللہ کی قسم دوبارہ اپنے وطن واپس نہیں جا سکے، دوبارہ جا ہی نہیں سکے. قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے بخاری شریف. بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلموں تک ایمان پھیلانے کا کام اتنا مضبوط تھا کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی اللہ کے راستے میں دین پھیلانے کے لیے نکلتی تھی. اتنا جوش تھا کہ دنیا کے ہر کونے کے آدمی کو ایمان مل جائے اور بولو بھائی زور سے، بے شک وہ ایمان ملے گا تو جنت میں چلا جائے، ہر ایک کو فکر رہتی. اور آج کا مسلمان اپنے ایمان والے بھائیوں کو دعوت نہیں دے سکتا نمازوں کی، روزوں کی، زکات کی، حج کی، قربانی کی، وہ کیا غیر مسلموں کو اسلام پھیلا. آج کے مسلمانوں کا ایک ہی کام ہے، اچھا کماؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پیو پہنو، اور بعض تو حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے. ابھی جب سے زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے ہیں تو لوگوں کی نیتیں خراب ہونے لگی. کبھی آپ نے سنا نہ ہو مسلمانوں، سگی بہنوں کی لوگ زمینیں بیچ کھاتے ہیں، سگی بہنوں کی، بھائی ہیں، چچا ہیں، رشتہ دار ہیں، افریقہ میں ہیں، کہاں کہاں، تلاٹی سے من کر نام وام پورا چینج کر ڈال. یہاں کا حال تو مجھے خبر نہیں، ہمارے انکلیشور تعلقے میں ابھی 2 فیملی کے لوگ جیل میں جا کے آئے. سگی بہن زندہ ہے نہ، تلاٹی نے دونوں مل کر کاغذ پر اس کو مار ڈالی کہ وہ تو مر گئی ہے. 9 آدمی گاؤں سے لے کر گاندھی نگر تک 9 آدمی جیل میں ہیں. زور سے بولو بھائی کتنا آدمی، اس میں تلاٹی ولاٹی سب شامل، گاندھی نگر تک. آدمی کے دل میں جب اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو تو آدمی ایسے غلط کام کرتا ہے. مسلمانوں، ہمارا پیٹ اللہ نے کتنا بنایا، چھوٹا سا ہے، وہ 2 روٹی کھا لیتا ہے. اچھا ہے کہ ہاتھی کا پیٹ نہیں بنایا اللہ نے، تو انسان کیا کرتا. اروناچل پردیش گجرات کی طرح ایک راجیہ ہے، صوبہ. اس کے جو مکھیہ منتری تھے، ابھی ایک پلین ٹوٹا ہیلی کاپٹر تو اس میں وہ انتقال کر گئے. بے حساب دولت تھی اس شخص کے پاس. مکھیہ منتری کے پاس کہیں کیا نہیں ہوگا بھائی، بولو بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا. بہت پڑھا لکھا آدمی، اپنا چھوٹا سا ہیلی کاپٹر لے کر گئے، بادلوں میں گم ہو گیا، سینٹرل گورنمنٹ پیچھے لگ گئے ان کو دھننے میں، وایو سینا، جل سینا سب لگ گئے. 6 دن کے بعد ان کی جلی ہوئی لاش ملی ایک پہاڑ کے نیچے سے، وہ بھی جوتے سے پہچانا، چہرے سے بھی نہیں پہچانا. وہ دولت یہیں چھوڑ کے چلے گئے. بولو نا بھائی چلے گئے نہیں چلے؟ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، کھاؤ تو بھی حلال کھاؤ. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، وعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو. قرآن سے معلوم ہوتا ہے حلال روزی کھانے کے بعد جو نیک اعمال ہوں گے اللہ انہی اعمال کو قبول کرے. حرام روزی کھانے کے بعد اگر نیک اعمال ہوئے تو سب بیکار جائیں گے. بولو بھائی جائیں گے نہیں جائیں گے؟ بہرحال مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ مرد تو مرد، عورتوں نے بھی دین اسلام پھیلانے کے لیے دنیا بھر کا سفر کیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں ایک عورت کا واقعہ ذکر کیا ہے. یہ عورت کا نام ہے رمیسہ، اور یہ مشہور ہے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابیہ عورت ہے، اور مسلمانوں یہ نیا نام ہے رمیسہ. ابھی یہ نام میں نے بہت جگہ رکھے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا یہ صحابیہ عورت ہیں، اور یہ ابھی نئی نئی ایمان لا کر دلہن بنی تھی، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی تھی. عبادہ نام ہے ان کے شوہر کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، ان کی یہ سگی خالہ حضرت انس رضی اللہ عنہ. ایک دن حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انس بیٹا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہو تو میری ایک دعوت منظور کرا لو کہ اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوپہر کو آرام کرتے ہیں وہ ہلکا سا میرے گھر پر آرام فرما لیں. مسلمانوں کتنی چالاک عورت ہے دین کے معاملے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قدم جس کے گھر میں پڑ جا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بدن جس کے گھر میں ٹچ ہو جائے اس گھر کا کیا کہنا. حضرت رمیسہ نے ایک دن دعوت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی. دھیان سے سنو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس اور ان کے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوپہر کو آ گئے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کی چھال کا بستر تیار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور سامنے کے کونے میں حضرت رمیسہ رضی اللہ عنہ بیٹھی، ان کے شوہر بیٹھے، اور ایک سائڈ پر ان کے بھانجے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب بتلایا. حضرت رمیسہ کے مکان پر. مسلمانوں یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں بتلایا کہ مدینہ منورہ سے دو جماعتیں اسلام پھیلانے کے لیے یورپ جائیں گے. ادھر کے لوگ انگلینڈ جاتے ہیں، انگلینڈ بھی یورپ میں آیا، اب تو پورا یورپ ایک ہو گیا، مگر انگلینڈ والے ساتھ نہیں ہوئے یورپ والوں کے ساتھ. یورپ میں ایک چھوٹا سا دیش ہے، چھوٹا سا ملک ہے، اس کا نام ہے سائپرس. دنیا کے نقشے میں دیکھ لینا، آج کل اس کو سائپرس کہا جاتا ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس کا نام قبرص بتلایا، قبرص. یہ انگلش کمپنی جو ہے، انگلش زبان والے، انہوں نے قبرص سے کائبرس کیا، نے کائبرس سے سائپرس کر دیا، پورا نام چینج کر دیا. اصل نام قبرص تھا، اسی کو آج کل سائپرس کہا جاتا ہے. انگلینڈ والوں کی جماعتیں وہاں جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ دو جماعتیں اسلام پھیلانے کے لیے جائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کے چہرے بھی بتلائے گئے، اور یہ بھی بتلایا کہ جنت کی چار پائیوں پر وہ آرام کر رہے. جنت کی چار پائیوں پر وہ آرام کر رہے ہیں، ان کے چہرے بھی بتلائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اکھڑ گئی، آپ اٹھے. جیسے آپ بیدار ہوئے کہ آپ مسکرائے، اٹھنے کے ساتھ ہی آپ مسکرائے. حضرت رمیسہ رضی اللہ عنہا نے مسکراتے دیکھا، چادر اوڑے ہوئے تھی پردے کی، پوچھنے لگی اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمیسہ تم بڑی خوش قسمت عورت ہو، اللہ نے تیرے گھر میں وہی نازل کی. فرمایا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ میں جیسے سویا اللہ نے مجھے خواب بتلایا، اور مدینہ منورہ سے دو جماعتیں اسلام پھیلانے کے لیے یورپ سائپرس جائے گی، ان کے چہرے بتلا گئے، جنت کی مسیریوں پر آرام کر رہے ہیں وہ بھی بتلایا. جیسے خواب سنا، حضرت رمیسہ پوچھنے لگی، کہنے لگی اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا فرما دے، اللہ کم از کم میرا نام دوسری جماعت میں لکھ لے، ان جماعت جانے والوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا یا رمیسہ، نہیں نہیں اے رمیسہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرا نام پہلی جماعت میں لکھے. حضرت رمیسہ نے فرمایا اللہ کے رسول آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، آپ دوبارہ سو گئے، دوبارہ اللہ نے یہی خواب بتلایا. آپ اٹھے، مسکرائے، حضرت رمیسہ نے دوبارہ فرمایا اللہ کے رسول کیوں مسکرائے؟ فرمایا وہی خواب بتلایا گیا. فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو، اللہ کم از کم میرا نام دوسری جماعت میں لکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں اے رمیسہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرا نام پہلی جماعت میں لکھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں قصہ بند کر دیا. آج تک کسی کو خبر نہیں تھی وہ دو جماعت کون سی ہے، کہاں گئی وہ، جانے والے کون تھے، اس کے بعد کیا ہوا کچھ خبر نہیں. مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ان کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضوان اللہ اجمعین، چار چار خلیفاؤں کا دور گزر گیا. یہ تقریباً 35 برس کے قریب ہے. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا مدینہ منورہ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ پہلی جماعت مسلمانوں اسلام پھیلانے کے لیے نکلی. اتہاس میں لکھا ہے کہ یہ جماعت جس میں حضرت عبادہ، حضرت انس وغیرہ اور حضرت رمیسہ بھی شامل تھیں، وہ بھی نکلی. گھوڑے، اونٹ اور خچر پر روانہ ہوئے. اور مسلمانوں، اس زمانے میں پہاڑ ہی پہاڑ تھے، تو پہاڑی راستے سے گھوڑے، اونٹ اور خچر پر سیریا آئے تھے. سیریا جس کو ملک شام کہا جاتا ہے، آج کل سیریا کہا جاتا ہے. سیریا آ کر چراگاہ میں، کھلے بیڑ میں گھوڑے، اونٹ اور خچر چھوڑ دیے. اور وہاں سے پانی کی کشتی پکڑی، کہاں؟ سعودی عرب. وہاں سے سیریا، اور سیریا سے یورپ قریب تھا. مسلمانوں، پانی کی کشتی پکڑی اور سائپرس پہنچے. یہ لوگ سوچ لو ذرا، کتنے دنوں بعد پہنچے ہوں گے، کیسی کیسی تکلیفیں آئی ہوں گی. یہ گئے، اتنی خبر تھی. اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی تاریخ میں کچھ لکھا نہیں. دھیان سے سنو، ابھی علماء دیوبند کی ایک جماعت کو اسرائیل والوں نے سائپرس بلایا تھا، جہاں حضرت رمیسہ گئی تھی. اور سائپرس میں کانفرنس ہوئی جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی سب جمع تھے. اور ہر ایک اپنے اپنے مذہب کا اعلان کرتے تھے کہ مذہب شانتی کا پیغام دیتا ہے. تو علماء دیوبند بھی گئے. علماء دیوبند جب وہاں سے آئے تو سفر نامہ لکھا. اس میں لکھا ہے کہ کانفرنس ختم ہونے کے بعد ہم شہر کو دیکھنے کے لیے نکلے. ہم کو اتنا معلوم تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس شہر کا ذکر کیا یہی شہر ہے. حضرت رمیسہ یہاں آئی تھی، یہی شہر ہے، اتنی خبر ہے. مگر آگے کیا ہوا اللہ کو خبر. مگر جب ہماری کانفرنس ختم ہو گئی اور ہم شہر کو دیکھنے کے لیے نکلے تو ٹیکسی والا ہم کو دریا کے کنارے لے گیا. اللہ اکبر. علماء دیوبند کہتے ہیں ہم کو تو خبر بھی نہیں تھی، ہم تو ایسے ہی شہر دیکھنے کے لیے نکلے. دریا کے کنارے پر ایک بہت بڑا مزار شریف دیکھا اور اس پر عربی زبان میں لکھا ہوا تھا قبر المرأة الصالحة، نیک خاتون کا مزار، رمیسہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی. حضرت رمیسہ کا مزار دیکھا علماء نے، اور فوراً پرانی تاریخ یاد آ گئی کہ اللہ، امام بخاری نے جس عورت کا ذکر کیا یہ عورت کا مزار یہی ہے. معلوم ہوا کہ سب کے سب یہی شہید ہو گئے یا انتقال کر گئے. سنو ذرا، کہا ہم نے عیسیٰ علیہ ثواب کیا قبر پر جا کر، اور کہا ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ، یہ عورت کا ذکر امام بخاری نے کیا ہے، جن کی دلی تمنا تھی، حضور سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو، اللہ کم از کم میرے نام دوسری جماعت میں لکھے. کئی عورت تو یہاں آئی اور انتقال بھی کر گئی. جو ہوٹل میں یہ رکے تھے، جس کانفرنس والوں نے ان کو بلایا تھا، ان سے درخواست کی کہ ہم سائپرس کی تاریخ اور اتہاس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں مل جائے. مسلمانوں، تاریخ اور اتہاس نکالا گیا سائپرس کا، تو اس میں پورے یہ سائپرس کا ذکر کیا تھا. کھولتے 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 ایک صفحے پر، ایک پیج پر حضرت رمیسہ کا مزار کا فوٹو آیا، اور اس کی تفصیلات لکھی کہ اسلام کے پیغمبر کے ہاتھ پر یہ ایمان لائی اور مدینہ منورہ سے چلی ملک شام آئی اور شام سے کشتی پکڑی اور ہمارا فلاں سن میں ہمارے سائپرس آئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ پوری جماعت اسلام پھیلانے کے لیے اور لکھا ہے کہ اس عورت کی برکت سے آج ہمارے سائپرس میں 30 لاکھ مسلمان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. زور سے بولو بھائی کتنے لاکھ مسلمان ہیں؟ 30 لاکھ مسلمان ہیں. اس عورت نے کیسی محنت کی ہو, اس کے بعد کے زمانے کے لوگوں نے کیسی, آج 30 لاکھ مسلمان ہیں تو ہزاروں سے زیادہ مسجد ہیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ چھوٹی موٹی جنگ بھی پیش آئی تھی ہلکی پھلکی, مگر پھر بند ہو گئی اور اسلام پھیلانا بہت آسان ہو گیا. مسلمانوں ایسا ہی دنیا کے ہر ملک میں ہوا, اس وقت پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے. بولو بے شک بھائی, ہے کہ نہیں؟ کوئی دیش باقی نہیں دنیا میں, ایک کوئی دیش بتلا نہیں سکتا کہ یہاں اسلام نہیں پہنچا. ہر جگہ اسلام پہنچا. اس لیے آج میڈیا والے کہتے ہیں کہ وشو دھرم اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ یورپ میں اسلام پھیلا حضرت رمیسہ کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت افریقہ گئی تھی اور افریقہ میں ایتھوپیا ایک ملک ہے, ایتھوپیا, اس کا عربی نام حبشہ ہے, جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا وطن ہے. آج بھی ایئرپورٹ کی زبان عربی ہے, وہاں کی زبان کے ساتھ عربی زبان بولی جاتی ہے. کالے کالے لوگ ہیں سب, مگر مسلمانوں سچے ہمارے مسلمان بھائی. میں نے ایک راستے میں زامبیا جاتے ہوئے جب میں پہلے ایتھوپیا گیا تو ایک ہندو بھائی میری سیٹ کے پاس بیٹھے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں رہتے؟ کہا میں ایتھوپیا ہی میں رہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ نے اسلام کو کیسا پایا ایتھوپیا میں؟ تو کہا ہندوستان سے اچھا. میں نے کہا کیسے؟ تو کہہ رہے ہندوستان کے کچھ مسلمان ایسے ہیں جو درگاہوں پر جا کر خدا کو ناراض کرتے ہیں, مگر یہاں کا کوئی بھی آدمی حبشی کبھی درگاہوں پہ جا کے جھکتا نہیں, وہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے. اور اس نے کہا میں تقریباً 6 سال سے یہاں ایتھوپیا میں ہوں. انہوں نے کہا کہ 55%, یعنی 50 اور 5, 55% اس وقت مسلمان ایتھوپیا میں ہیں. ایتھوپیا جانا ہو کس کو تو انڈیا کی پاسپورٹ پر ویزا کی بھی ضرورت نہیں, ٹکٹ لے کے بیٹھ جاؤ. جیسے موریشیس. بہرحال یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں, حضرات صحابہ کرام کی یہاں ہجرت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ایک صحابی عورت کا ذکر آتا ہے, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حبشہ کی رہنے والی تھی, افریقہ کی تھی. حضرات صحابہ کرام نے یہاں جب اسلام پھیلایا حبشہ میں تو یہاں ایک کالی کلوٹی عورت رہتی تھی, مسلمانوں یہ عورت تک اسلام پہنچا تھا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مالداری اور غریبی نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ گورا رنگ اور کالا رنگ, بولو بھائی بے شک, دیکھتا نہیں. اللہ تعالیٰ تو ایمان اعمال اور تقویٰ دیکھتا. گورا اور کالا رنگ تو پریکشا کے لیے دیا, کون صبر کرتا ہے کون شکر ادا کرتا ہے. مالداری اور غریبی امتحان کے لیے, پریکشا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں جیسا امتحان ہو اس میں کامیاب فرما دے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے ایک عورت ایمان لائی تھی ایتھوپیا میں. صحابہ کرام دین کی دعوت چلا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں؟ میں جن کے دین پر ایمان لائے، کہاں زندہ ہیں؟ مسلمانوں فوراً تیار ہو گئی اور اپنے پاس جو پیسہ اور پونجی تھی وہ لے کر کشتی پکڑ لی. وہ تو بڑھی عورت تھی، جس وقت وہ ایمان لائی بڑھی عورت تھی، اور مسلمانوں پانی کے کشتی سے پہنچی سعودیہ اور مدینہ منورہ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، صحابہ نے بتلایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں مسجد نبوی سے. اس بڑھی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا کہ تم اتنی تکلیف اٹھا کر یہاں تک آئے. کہا اللہ کے رسول صرف آپ کو دیکھنے کے لیے آئے، آپ کے دیدار کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مدینہ ہی تمہارا وطن ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جھونپڑی دے دی، وہیں رہنے لگی. ایک دن آ کر کہا اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد نبوی کو جھاڑو مارا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے، لوگ جب نماز پڑھ کے چلے جائیں تو آپ مسجد کو جھاڑو دے دیا کر. وہ روزانہ جھاڑو دیا کرتے تھے. دیکھو کہاں افریقہ، یہاں سے انڈیا سے جانا ہو تو 7 گھنٹے لگتے ایتھوپیا کے. اب وہ عورت مدینے پاک گئی، مسلمانوں ایک دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد خبر آئی کہ وہ عورت اللہ کی رحمت میں چلی گئی. جب خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سو گئے. صحابہ میں مشورہ ہوا کہ کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائیں یا سونے دیں؟ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دو ورنہ صبح ناراض ہو جائیں گے، اگر ایسے ہی دفن کر دیا تو ناراض ہو جائیں گے. بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائیں گے تو آپ کی تہجد خراب ہوگی اور نیند بھی خراب ہوگی، لہذا آپ کو سو رہنے دو. ہم نے بہت صحابہ کو دفن کر دیا چپ چاپ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوں. مسلمانوں غسل عورتوں نے دے دیا، کفن پہنا دیا اور جنازہ اٹھا لیا، قبرستان میں دفن کر دیا. فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی، او اللہ اکبر، مصلی ہی پر آپ اتنے گرم ہو گئے، اتنا چہرہ مبارک لال لال ہو گیا. حدیث میں ہے مسلمانوں صحابہ کو للکارا اور فرمایا کہ اگر تم کوئی مالدار آدمی ہوتا تو مجھے جگاتے، بیچاری غریب عورت باہر کی رہنے والی، آپ نے اس کو چپ چاپ دفن کر دیا اور مجھے خبر بھی نہیں کی. وہ عورت میری مسجد نبوی کو جھاڑو مارتی. صحابہ نے پھر اپنا دل صاف کر دیا مسلمان کہ اللہ کے رسول مالدار غریبی کی کوئی بات نہیں تھی، مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو، آپ کی تہجد خراب نہ ہو، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا. کہا چلو ٹھیک ہے، اس بات کو بھول جاؤ، اب ایک کام کرو کہ مجھے ابھی سیدھے لے چلو اس عورت کی قبر پر لے چلو جہاں تم نے رات کو دفنایا. صحابہ کرام لے گئے مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس قبرستان میں قدم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قبرستان کی شروعات میں اور دوسرا اس عورت کی قبر پر گئے، دو دو معجزے اللہ نے ان کے سینے پر کھولے. قدم رکھتے ہی قبرستان میں یہ بتلایا گیا کہ نبی اس پورے قبرستان میں اس عورت کے سوا سب کی قبروں میں اندھیرا پھیلا ہوا، اگر نور ہے تو صرف اسی عورت کی خبر میں نور ہے. گناہوں کے اثرات، اس زمانے میں عیسائی یہودی سب کو ایک ساتھ دفن کر دیتے، انگلینڈ میں آج بھی ہے، ایک ہی قبرستان میں الگ الگ پارٹ ہیں. پہلے تو پارٹیشن بھی نہیں تھا، ایسے ٹکڑے دے دیتے تھے، اب تو ماشاءاللہ پارٹیشن مل رہا. مطلب پھر بھی قبرستان کی باڈی تو ایک ہی، ایک ہی قبرستان میں یہودی، عیسائی اور مسلمان. تو ایسا بھی ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس عورت کی قبر تک پہنچے ہیں، صحابی نے بتلایا کہ اللہ کے رسول یہ خبر. مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کالی کلوٹی عورت ہے، غریب ہے، شاید یہ خیال آیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو اللہ نے دوسرا معجزہ آپ کے سینے پر کھولا اور بتلایا کہ مسلمانوں، اس عورت کی قبر سے نور پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے بتلایا کہ اس عورت کی قبر کی نور کی برکت سے اللہ نے سب کی قبروں میں نور پھیلا دیا، سب کی قبر. یہ قصہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے بعد سب سے بڑی کتاب صحیح مسلم میں ذکر کیا. اس قصے کے بعد محدثین نے لکھا ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے آخرت اسی ہم سے زیادہ اچھی. ہم پیچھے رہ جائیں اور وہ آگے نکل جائیں. مسلمانوں، کہاں ایتھوپیا اور کہاں مدینہ منورہ. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، مسلمانوں پوری دنیا میں اسی طرح اسلام پھیلا ہے. آپ ہندوستان میں اسلام کس طرح پھیلا؟ مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہندوستان میں اسلام کیوں کر پھیلا. آپ پڑھو تو مسلمانوں رو دو، کیسی کیسی لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی. یہ حضرت رمیسہ جن کا میں نے ذکر کیا، مسلمانوں، وہ تو مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی. زور سے بولو بھائی، مدینہ کی تھی کہ نہیں تھی؟ مگر کہاں انتقال ہوا؟ یورپ میں، اور وہیں انتقال کر گئی اور وہیں سے جنت میں چلی گئی. آج میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ہندوستان میں صبح گجرات کے بھوریا گاؤں میں کتنی آسانی کے ساتھ عشاء کے بعد ہم دین کا چرچا سن رہے ہیں، مگر ہم نے کبھی اپنے غیر مسلم بھائیوں کی فکر کی ہے کہ ہم اسلام سمجھ کر ہم انہیں ایمان کی دعوت دیں؟ ان لوگوں کو کتنی فکر تھی کہ دنیا کے ہر آدمی تک ایمان پہنچ جائے، اور کچھ نہ صحیح تو ہر ملک میں پہنچ جائے، تو ہمارے بعد کے لوگ جو ہے اسلام پھیلانے لگے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، اللہ تعالی شانہ نے اس زمانے میں لوگوں کو درد دیا تھا کہ یہ بیچارہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کی بندی جہنم کی آگ سے بچتا. اور آج ہم کو اپنی خود کی فکر نہیں کہ جہنم کی آگ سے بچتا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جس جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا پتھروں سے، خود انسانوں سے جلائی جائے، اس پر بڑے سخت فرشتے ہیں جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. جن مسلمانوں کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچنے کا فکر نہیں، وہ دوسروں کو کیا بچائیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، اللہ تعالی شانہ نے انڈیا میں اور بھارت میں ہم تک اسلام پہنچایا، اس کے پیچھے لاکھوں جانے گئی. بولو نے بھائی، گئی کہ نہیں گئی؟ اللہ جانے کیسے کیسے حالات آئے ہوں، آدمی سوچ نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ مکرمہ میں اتنے حالات پیش آئے مسلمانوں جو لوگ ایمان لاتے تھے زندہ ان کو آڑے سے جس سے لکڑی چیری جاتی ہے حضور کی آنکھوں کے سامنے آڑے سے چیر کر ان کو دو ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا. عرض یہ کر رہا تھا مسلمانوں، یہ دین بڑی تکلیفوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو، اس کی قدر کرو. آج ہمارے پاس علماء ہیں، مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، کتنی آسانی سے دین مل گیا. اگر اللہ تعالی شانہ کرم نہ کرتا تو ہندوستان کی آٹھویں نویں پیڑھی میں دیکھو گے مسلمانوں، تو ہماری آٹھویں نویں پیڑھی میں سب ہندو تھے. اللہ تعالی شانہ نے بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کو ایمان دیا. آمین کہو. اللہ ہماری نسلوں کو ایمان پر باقی رکھے. میں نے آیت شریفہ پڑھی مسلمانوں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستوں میں مدد کرے گا ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں، جو غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دے گا ہم اس کی حفاظت کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے. دوسری آیت میں فرمایا جنت انہی لوگوں کو ملے گی جو دنیا میں بڑائیاں نہیں چاہتے، اور جو دنیا میں بڑائی چاہے گا وہ اللہ کے دین کا کام کبھی نہیں کرے گا. قرآن میں جنت انہی لوگوں کو ملے گی. جنت کون سی جگہ ہے مسلمانوں؟ جہاں بالکل موت نہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. وہی موت جو تمہیں دنیا میں آ گئی، اب جنت میں تمہیں کوئی موت نہیں ہے. جنت میں بڑھاپا نہیں، دنیا میں بڑھاپا ہے. آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی جوان بھی نہیں کر سکتا ہے دنیا. بولو بھائی، ہے کوئی ڈاکٹر ایسا؟ کسی ڈاکٹر نے بورڈ مارا ہے؟ دنیا بھر کے بورڈ لگاتے ہیں کہ اس کا اسپیشلسٹ، اس کا اسپیشلسٹ، اس کا نشانت، اس کا ماہر، مگر دو کے بارے میں لکھ ہی نہیں سکتے. اللہ کا چیلنج، ایک بڑھاپا اور دوسرا موت، یہ دو بیماری اللہ نے ایسی بنائی ہے قرآن میں. زور سے بولو بھائی، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں. کہ اس کا علاج اللہ نے کسی کو بتلایا نہیں اور قیامت تک بتلائیں گے. پرسوں میں مہاراشٹر دھلیا میں تھا، سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان تمام سے کہا کہ آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا، آپ میں الگ الگ اسپیشل ڈاکٹر ہیں سب، مگر اللہ نے دو بیماریوں کا علاج کسی کو بتلانے میں کہا. بتلاؤ، تم میں سے ہے کسی کے پاس؟ کہا نہیں. کہا وہ اللہ ہی کے پاس. ایک بڑھاپا، زور سے بولو بھائی، دوسرا موت. یہ دونوں کی لگام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. بمبئی میں جب پہلی بار لفٹ آئی تھی، لفٹ جو انسانوں کو بٹھا کر اوپر لے جاتی، اوپر والے کو نیچے لے آتی، تو جن لوگوں نے پہلی بار دیکھا تو بڑی بھیڑ جام ہو گئی. تو نیچے سے کوئی سفید بال والی عورت بیٹھ کر اوپر گئی. اوپر لفٹ پہلی بار گئی تو دیکھ رہے تھے کہ اسی لفٹ کو واپس دیکھیں جب وہ نیچے آئے کیسے آتی مشین پہلی بار. تو اوپر کے مالے پر سے کوئی جوان لڑکی نیچے آئی بیٹھ کر، جم کہ آ مشین بہت بھارے چھے ان کے گہری جوان تھے نا. وہ بیچارے یوں سمجھے کہ یہ مشین ایسا ہے کہ بڈھی جوان ہو گئی، وہ تو کہیں اوپر جا رہی تھی بڈھی اور اوپر سے کوئی نیچے جوان لڑکی آ رہی. باقی دنیا میں کسی کے پاس کوئی ایسا مشین نہیں ہے. یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں کالے کالے بال والے اور کالی کالی بال والی عورتیں، یہ سب ایک دن سب بوڑھے ہو جائیں گے. بولو بھائی، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے. جوانی ملے گی جنت میں، اور بولو انشاءاللہ ضرور ملنے والی. ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں مسلمان، ساری دنیا جھوٹ بولے، زور سے بولو بے شک، اللہ اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے. میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں، مسلمانوں کو کہا کرتا ہوں، دھیان سے سنو، آپ بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ جب ہم اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا ہونے سے پہلے میں نے اور آپ نے اللہ اور نبی کا ایک بھی حکم نہیں مانا، اس لیے کہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. بولو بھائی، پیدا ہونے سے پہلے حکم مانا تھا؟ نہ. جب حکم نہیں مانا تھا تو اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے جس میں آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، مچھلیاں، گھوڑے، کھچر، اونٹ، گائے، بھینسیں، بکریاں، مرغیاں، دودھ، دہی، مکھن، چھاس، شہد، آدمی گننا چاہے تو گن نہیں سکے، حلال جانور، گوشت، سبزیاں، ترکاریاں، فروٹ، ڈرائی فروٹ، کتنا گنے گا آدمی، سبزیاں. اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب تم لوگوں نے دنیا میں آنے سے پہلے کوئی حکم نہیں مانا تھا تو اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے. تو زور سے بولو، بے شک اگر حکم دنیا سے مان کر جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت دے گا کہ نہیں دے گا؟ عقل بھی یہ کہتی ہے، عقل، کہ بے شک جنت ملنے والی. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب. ہمارے قیامت کا فیصلہ آنکھ کے ایک پلکارے میں آ کر نکل جائے گا. مسلمانوں، آنکھ کے پلکارے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں آنکھ کے پلکارے کا ذکر تو سمجھانے کے لیے، بولو بے شک، ورنہ اللہ آنکھ کے پلکارے کا بھی محتاج نہیں. قیامت کے دن دو ویسل بجیں گے، پہلا ویسل بجے گا تو پوری دنیا مر جائے، ایک بھی زندہ نہیں، اور پھر دوسرا ویسل بجے گا تو سب قبروں سے دوبارہ زندہ ہو جائے. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرما رہے، انسان کہاں کہاں مار کھاتا ہے، فرمایا یہ سمجھتا ہے کہ ہم مر جائیں گے پھر کچھ نہیں ہوگا. اللہ فرما رہے، جو کچھ ہوگا وہ مرنے کے بعد ہی ہوگا. ایک مرتبہ ابو جہل آیا، کہنے لگا، اللہ کے رسول، ہم تو کھا پی کر مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائے گی، پھر ہم کو دوبارہ کون زندہ کرے، ہم تو کھا پی کر مر جائیں. اللہ نے فرمایا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. زور سے بولو مسلمانوں، بے شک جو پہلی بار پیدا کر چکا، قرآن میں ہے، جو پہلی بار پیدا کر چکا ہے قیامت کے دن وہی دوبارہ پیدا کرے. اور مسلمانوں، اللہ نے قرآن میں سمجھایا، دوبارہ پیدا ہونا تو سب کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کر کے رہے. قرآن میں ہے، اگر میں سب کو پیدا نہ کروں تو ظالموں کی کھوپڑیاں کون توڑے، جنہوں نے میرے ناحق بندوں کو مارا ہے. گجرات کے فسادات میں مسلمانوں بیچارے گھومنے کے لیے انگلینڈ سے آئے تھے، دوبارہ اپنے وطن نہیں گئے، یہی انتقال تھا، شہید ہو گئے. اس مرحوم کا ایک بچہ جو باپ کے مرنے کے وقت پیٹ میں تھا، اب وہ بچہ 6-7 سال کا ہے، ہر سال وہ مجھے انگلینڈ میں ملتا ہے، اس کے سر پر میں ہاتھ پھیراتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا لیا، اس کے سر پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ ہاتھ پھیرانے والے کے لیے نیکیاں لکھے، اور ان بالوں کے برابر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے. ایک دوسری حدیث میں فرمایا، جس کے دسترخوان پر کوئی یتیم بچہ بیٹھ جائے، اللہ کی قسم اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. مسلمانوں، ان بیواؤں کی ہائی لگ گئی، ان یتیموں کی ہائی لگ گئی، ان شہیدوں کا خون رنگ لایا کہ سینٹرل گورنمنٹ سے بی جے پی کو ہٹنا پڑا. بولو نے بھائی، ہٹنا پڑا کہ نہیں پڑا؟ مظلومین کی بد دعائیں بہت خطرناک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر کی ہے کہ مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے تیری دعائیں میں بدلیوں کے اوپر اٹھا لیتا ہوں چاہے ایک مدت کے بعد، مگر میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں گا. مسلمانوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دوبارہ تو زندہ ہونا ہی ہونا ہے. زور سے بولو بھائی، ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ بے شک ہونا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ دنیا میں بعض مسلمان اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بادشاہ بھی ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے جنت رکھی ہے تاکہ مرنے کے بعد ان کو اپنی جنت میں آرام کا موقع دے. اور بعض انسان اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کے گناہوں کی کوئی سزا نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے قیامت کا دن اسی لیے رکھا ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم ہوگا، حکومت کے ہاتھ سے چھوٹ جائے مگر اللہ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا. ایک مثال، داخلہ، ایز اے ایگزامپل، ایک انسان ہے، اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، دوسرے کو قتل کیا، تیسرے کو قتل کیا، پکڑ لیا پولیس نے، لوکل کورٹ میں کیس چلا، کورٹ کے جج نے پھانسی کا حکم دے دیا، وہ ہائی کورٹ میں گیا چھوٹنے کے لیے، ہائی کورٹ نے بھی اس کو نہیں چھوڑا، پھانسی کا حکم دیا، سپریم کورٹ نے تو پھانسی پر لٹکا دیا. اللہ تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں سے قرآن میں پوچھتے ہیں، اے بادشاہو، جس کو تم نے پھانسی پر لٹکایا اس نے تو میرے تین بندے کی جان ماری تھی اور تم نے اس تین کے بدلے میں صرف اس کی ایک جان لی ہے، اس نے جو دوسری دو جان ماری تھی اس کا حساب تو باقی ہے. بھائی زور سے بولو، باقی ہے کہ نہیں باقی؟ اب ذرا زور سے بولو، بے شک. جب دو کا حساب باقی رہا تو اب بولو بے شک قیامت کا آنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس لیے مسلمانوں، آج کل ہم قیامت سے بہت زیادہ قریب ہو چکے. آپ اس کو مذاق مت سمجھو، آپ روگے جو میری نصیحت یاد نہیں رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جھوٹ بولنا عام عادت بن جائے، اذا کثرت الکذب، جب جھوٹ عام ہو جائے، والخمر والمیسر، اور جب شراب اور جوا جگار عام ہو جائے، والزنا اور زناکاری عام ہو جائے، فرما فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد اللہ تعالیٰ زلزلے دھرتی کم اور بھوکم کے سال شروع کر دیتے. آپ دیکھ لو، مسلمانوں 100 دن میں، یعنی 3 مہینے سے بھی کم وقت میں، تقریباً 230 دھرتی کم ہوئے. زور سے بولو بھائی، کتنے ہوئے؟ ابھی 5-6 دن پہلے کشمیر میں زلزلہ آیا، 8-10 دن پہلے اسپین میں زلزلہ آیا، اس سے پہلے کچھ بھوج میں آیا، اس سے پہلے زلزلہ آیا مسلمانوں جاپان کا، بولو بھائی آیا نہیں آیا؟ 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں کو ختم کر دیا. جو جاپان تکبر کرتا تھا کہ ہم 10 امریکہ کو توڑ سکتے ہیں، اللہ نے ایسی کمر توڑی مسلمانوں کہ 100 سال تک اٹھ نہیں پائے. 2-2 شہر پانی میں غرق کر دیا اللہ نے. 2 مالے کی بس 4th مالے پہ لٹک گئی تھی، دیکھا نہیں دیکھا؟ 6-6 بلیٹ ٹرینیں غائب ہیں مسلمانوں، ایک میں 5,000 آدمی بیٹھتے تھے. کہاں گئی ہوگی؟ غرق کر دی ہوگی، اللہ نے زمین میں دھسا دیا. 10-10, 11-11 سٹیمریں غائب ہیں، بڑی بڑی سٹیمریں ہواوں میں اٹھا کر ایئرپورٹ کے رن وے پر پھینکی، اور ایئرپورٹ کے رن وے کے بڑے بڑے ہوائی جہاز سمندر میں پھینکے. ایک مکان جڑ میں سے اکھڑ کے دوسرے مکان پہ چڑھ گیا. بعض دفعہ مکان پورا زمین سے اکھڑ کر مسلمانوں پانی کی سٹیمر پہ پہنچ گیا. پہلے ہی دن اخباروں میں بتلایا تھا لاشیں اس طرح سمندر میں تھی جیسے مچھلیاں مری ہوئی پڑی. اگر یہ زلزلہ ہمارے پر آ جائے تو مسلمانوں ہمارا بھی یہی حال ہو جائے. بولو بھائی ہو جائے کہ نہیں؟ موت آئے گی نا, آدمی اچانک آخرت میں چلا جائے. آج ہم غفلت میں پڑے ہیں اور اچانک اٹھا کے لے جائیں گے. دو جھٹکے نرمدا ندی میں آ کر نکل گئے, 6.4 کا ایک جھٹکا تھا اور اللہ نے سیدھا عربی سمندر میں ڈال دیا. جو باہر نکلتا نا مسلمانوں, تو سائنسدان لوگ کہتے ہیں کہ پورا گجرات ختم ہو جاتا. جھٹکے پر جھٹکے چالو چالو. اور یقین نہ آئے میری بات کو تو 8-10 دن دیکھنا, اخبار پڑھو دھیان سے. 2-4 دن نہیں ہوں گے کہ دھرتی کم کی خبر آتی, 2-4 دن نہیں ہوتے کہ دھرتی کم کی خبر آتی. بھائی زور سے بولو نا, آ رہی نہیں آ رہی؟ لگاتار چالو. حضور نے فرمایا جب یہ 4 گنا دنیا بھر میں پھیل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ زلزلوں کے برس شروع کر دیں گے, یعنی پھر کبھی بھی زلزلے تھمنے والے نہیں ہیں. یہ الارام ہے کہ اب اللہ تعالیٰ بڑا زلزلہ لا کر دنیا کو ختم کرنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد سمندری طوفان شروع ہوں گے, ہوائی طوفان. دیکھو آج ہی لکھا پیپر میں, صبح کے پیپر میں, کہ یو پی میں سمندری طوفان چلا, گنگا اور جمنا سے اٹھا, 40 آدمی مارے گئے. اور ابھی چالو ہے فی الحال, عشاء کے بعد کی خبر. ادھر لکھنؤ میں, ہردوئی, مراد آباد, یہ سب جگہ باقاعدہ چالو ہو گئے. حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ سمندری طوفان شروع. اور اس کے بعد فرمایا وہ طلوع الشمس من مغربها, اور اس کے بعد سورج پشچم سے نکلے گا. یہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالی شان ہوں, زور سے بولو بھائی, توبہ کے دروازے بند کر دیں گے. پھر کوئی توبہ مانگے گا تو اللہ توبہ قبول نہیں کریں گے. کوئی کافر ایمان لائے گا تو ایمان قبول نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ دھماکہ کبھی بھی آئے گا جو لوگوں کو میدان حشر میں لے جائے. ارے مسلمانوں, جو ناستک لوگ ہیں, سائنس والے, جو کبھی قیامت کا مذاق اڑاتے تھے, انہوں نے کان پکڑ لیا اور قبول کر لیا. اور یہ لوگ قبول کر رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے. میں 5 برس سے مسلمانوں کو قیامت کی خبریں دے رہا ہوں کہ حالات بہت نازک ہو گئے. کبھی نے کبھی تو آپ نے میری کیسٹ میں سنا ہوگا. بھائی کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا, مگر لوگ غفلت میں پڑے. حالات بہت نازک چل رہے ہیں. کثرت زلازل, زیادہ تر دھرتی کم کا ہونا, سمندری طوفان. سائنس والے کہہ رہے ہیں ابھی ڈومس ڈے از ناٹ فار. جو لوگ دین دنیا پڑھتے ہیں اس میں مضامین آتے ہیں, آپ پڑھتے ہوں گے. ڈومس ڈے آخری دن کو کہا جاتا ہے, کہ دنیا کا آخری دن اب بہت دور نہیں. سائنس والے کہہ رہے ہیں مشینریاں بتلا رہی اتنا زور سے دھماکہ ہونے والا ہے کہ انسان فقیر ثابت ہوگا. انگریزی اخباروں میں آتا ہے. یہ تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے انہوں نے مان لیا. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ تو یوں کہہ رہے ہیں تمہارے دھرم کے مطابق جو کرنا ہو کر لو. ابھی تو پہلے یہ لوگ 2050 کا کہتے تھے, پھر 2013 پر آئے, نبی ایک نئی لائے 2012, اور اس کے نام کی باقاعدہ کیسٹ بنائی, دا ڈومس ڈے 2012, دنیا کا انتم دن, آخری دن 2012. تاریخ بھی بتلائی اور مہینہ بھی. اور اللہ فرما رہے تاریخ, مہینہ, سال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ سائنس والوں کا کوئی بھروسہ تھوڑی, صبح کی چائے بھی نہیں پینے دیں گے. وہ تو مشینریوں پر اندازہ لگاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قیامت کی گھڑی کون سی ہے وہ اللہ نے مجھے بھی نہیں بتلائی, اور جو اسرافیل ویسل بجانے والے فرشتے ہیں اللہ نے ان کو بھی نہیں بتلائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جب میرا معراج شریف کا سفر ہوا تو ایک آسمان پر حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فرمایا ان کے منہ میں وہ ویسل رکھا ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے, انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ حکم دے دے سور پھونک کے قیامت بپا کر. آپ اندازہ لگاؤ کہ اوپر سے کتنی تیاریاں ہو چکی. اور لوگ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں. ہم کیا جوتے عیسیٰ علیہ السلام نے آوا نے بہت بار چھ ان کے مول صاحب, تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھوریا آئیں گے کیا؟ کہیں لکھا ہے ایسا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو ملک شام آئیں گے, سیریا, وہاں جامع مسجد کی پورب کے مینارے پر اتارے جائیں گے, اور وہاں سے مکہ شریف, مکے سے اسرائیل لے جائیں گے, امام مہدی علیہ السلام ان کو اسرائیل لے جائیں, اور اسرائیل جا کر کانے دجال کو ختم کریں گے, پھر دونوں مدینے پاک آئیں گے. بس اتنا ہی میدان ہے, باقی ایسا کہیں نہیں لکھا ہے کہ نوساری آئیں گے, نہ بھوریا والے اور دیوا والے سب جائیں گے ملاقات کے لیے. یہ سب بکواس ہے, بیکار. بڑی بڑی نشانیاں جو آدمی اپنے وطن میں دیکھ کر یقین کر لے وہ بڑی نشانیاں, یہ زلزلے ساری دنیا دیکھ رہی ہے. بولو بھائی, دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ قرآن پاک میں 25ویں پارے میں سورہ دخان میں دھوئے کے نکلنے کا ذکر ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے دھواں نکلے گا. انگلینڈ میں گزشتہ سال, انگلینڈ کے پاس آئرلینڈ میں اپریل مہینے میں یہ دھواں نکلا, 8-9 دن تک دھواں 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 نکلتا ہی رہا. بھائی بولو نے, بے شک یہ الارام تھا کہ نہیں تھا؟ 70 لاکھ مسافر دنیا بھر کی ایئرپورٹ پر پھنس گئے تھے, کوئی ادھر سے ادھر جا نہیں سکا, اتنا دھواں. اور مسلمانوں 30,000 سے 40,000 ایروپلین روزانہ اڑتے اور نیچے آتے ہیں, ایک پلین نیچے اوپر نہیں گیا اور ایک نیچے نہیں آیا, اتنا ڈینجر معاملہ ہو گیا. زور سے سب مل کر زور سے بولو, پیچھے والو, آگے والو, دائیں بائیں والو, ماں بہنیں بھی اپنی جگہ جگہ بیٹھ کر بولے, زور سے بولو, یہ دھواں کس نے نکالا؟ اللہ. یہ الارام ہے, اور قرآن میں اس کو بڑی نشانیوں میں کہا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتلائی, اس میں 9ویں نمبر پر ہے دھواں, بعض حدیثوں میں 8ویں نمبر پر ہے. اگر 8ویں نمبر پر ہے تو اب وہ جانور نکلے گا جو انسانوں سے بات کرے گا, اس کے بعد سورج پچھم سے نکلے گا اور دنیا اللہ سمیٹ لیں گے. جھوٹ تو دیکھو, کسی کو موبائل پہ بات کرتے دیکھو کہ انسان کتنا جھوٹ بولتا ہے. ہوگا وہ کھارل پر, نے بتلائے گا کہ تاکل بھی میں تو پاس کر گیا. جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ. ارے وہ کوئی خدا ہے کہ ڈرتے ہو؟ دیر سے نکلے تو کہہ دو کہ بھائی دیر سے نکلے ہیں, معافی چاہتا ہوں, مگر جھوٹ مت بول. ابھی یہ دوست لوگ مجھے فون کر رہے تھے, یا ناول والے سہیل وغیرہ, کہاں آئے؟ میں نے کہا نوساری سے نکلا ہوں اور جام ہے, ٹریفک تھی, 10 منٹ میں باہر نکل گئے. پھر پوچھا کہاں, میں کا کھارے لا گئے. آپ 7 ہی کلومیٹر پر ہم کھڑے, آ جاؤ. ٹانکل آ گئے نہ آ گئے. جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت کہ ٹرافک ملی ہو تو کہہ دو, نہیں ہو تو جھوٹ نہ بولو. بہت بڑا گناہ اللہ کے ہے. قرآن میں ہے اللہ کی نظر سے وہ بندہ اور بندی گر جاتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولو مران, مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو, مذاق میں بھی نہ بولو. اپریل فول کرنا یہ بھی مذاق میں جھوٹ ہے. جوا, شراب, شراب دیکھو ابھی آج ہی کی بات ہے, نوساری شہر میں سارے مسلمان پکڑا ہے, مسلمانوں کروڑوں کی شراب آج ہی پکڑا ہے. آج سب فورن کی شراب بیچتے تھے, مسلمان ہیں سب. قیامت قریب نہیں آئے گی تو کیا گئے؟ اور شراب پینا اتنا عام ہو گیا, رمضان پہلے گجرات کے پیپروں میں تھا کہ سورت شہر میں 10 ڈاکٹر شراب پیتے پکڑا ہے. کوئی آنکھوں کا اسپیشلسٹ, کوئی کان کا, کوئی دماغ کا, کوئی ہارٹ کا, کوئی آرتھوپیڈک کا. میں نے سوچا کہ یا اللہ, یہ پڑھے لکھے حضرات شراب پیتے ہیں تو غریب لوگ کتنا شراب پیتے ہیں؟ بولو نے بھائی, ہے کہ نہیں؟ اتنی شراب عام ہو گئی. جوا اور جگار کتنا عام ہو گیا معلوم ہے؟ یہ مسلمانوں کے 15-15, 20-20 سال کے لونڈے ایک ایک بال پر, آئی پی ایل کے ایک ایک بال پر جگار کھیلتے ہیں. اب شہروں میں جا کے دیکھو آپ, ایک ایک بال پر, یہ بال, یہ بال پر چوکا جائے گا, چھکا جائے گا, کلین بال آؤٹ ہوگا کہ کیچ ہوگا, بول, یا ایک رن مارے گا کیا ہوگا, یہ خالی جائے گا 100-100, 200-500. اور بڑے بڑے بکی لوگ لاکھوں میں کھیلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو مسلمان ہو کر دنیا میں شراب اور دارو پیتا ہے, جو دنیا میں عورتیں زینا کراتی ہے اللہ ان کے شرمگاہ سے قیامت کے دن ایک گندا بدبودار ناپاک پانی نکالیں گے جو دنیا کے ان شرابیوں کو پلایا جائے گا. اتنا بڑا عذاب ہے. اور زینا کاری جب عام ہو جائے, مسلمانوں میرا دل ڈرتا ہے اس وقت, میرا دل ڈر رہا ہے کہ وہ قصہ آپ کو سناؤں کہ نہیں سناؤں. ابھی میں 17 تاریخ کو نوساری آیا تھا دھارا گری. زینا کاریاں تو مسلمانوں یہ ٹیلی ویژن نے اور موبائل کے غلط استعمال نے اتنا عام کر دیا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں, مجھے کہ مولانا آپ ہوٹلوں کی بات کرتے ہیں, بازاروں کی بات کرتے ہیں, لوگ قبرستانوں میں زینا کرتے ہیں. چاہے کوئی غیر ہوگا مگر مسلمانوں انسان تو ہے. میں دھارا گیری آ رہا تھا, یہ 17 تاریخ کی بات کر رہا ہوں, عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت, میرے موبائل کی رنگ بجی. میں نے اٹھایا تو ادھر سے کوئی مسلمان بہن بول رہی تھی, نوجوان. انہوں نے اپنی پہچان کروائی, ماں باپ کی, تو میں پہچان گیا کہ یہ سورت میں رہتے ہیں اور ان کے گھر میں نے دعوت بھی کھائی, وہ ہمارے گھر بھی آ چکے ہیں. بہت پرانی ہماری محبتیں, مگر وہ لڑکیاں پردے میں رہتی تھی, ہم انہوں نے کبھی دیکھا نہیں, مگر نام سب کے معلوم ہے. کہ میری فلاں جگہ شادی ہوئی ہے, میری ایک بیٹی ہے مولانا, اور میں نے آپ کو اس لیے فون کیا کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہ میں میرے شوہر کے سامنے آپ کو نہیں پوچھ سکتی تھی. کہ میں سوموار کو آپ کے پاس علاج کے لیے آئی تھی مگر لوگ اتنے تھے کہ ہمت نہیں کر سکی میں, اور میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کو پوچھوں. آپ کو یہ واقعہ مسلمانوں مجھے نہیں اچھا لگتا کہ سناؤں, مگر اس لیے سنا رہا ہوں اللہ کی قسم کہ آپ کو صرف اندازہ لگے گا کہ لوگ کتنی زینا کاریوں میں مشغول ہو گئے اور کیسے کیسے برے برے خیالات ہیں. سنو دھیان سے. وہ بہن نے بتلایا کہ مولانا میرا ایمان نہیں چاہتا کہ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں, مگر مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے حرام تو نہیں ہو گئی ہوں, اس لیے میں نے مسئلہ پوچھا. کہا میرے پپا, میرے شوہر ایک سکول میں ٹیچر ہیں, وہ روزانہ جب سکول جاتے ہیں تو ابھی پچھلے 3 دن سے میرے پپا میرے گھر پر آتے ہیں. سگا باپ, کان کھول کے سن لو, سگا باپ. اور اس کو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ کہ بیٹا تو مجھے مہینے میں 2 مرتبہ ہم بستری کرنے دے. آپ سوچ لو, اللہ کی قسم مسلمانوں شرم آتی ہے. مگر میں نے اس لڑکی کو کہا کہ تو قسم کھا کر کے تو تیرے باپ پر تہمت لگاتی. کہا مولانا اللہ چاہے تو مجھے قیامت کے دن عذاب دے گا جو میں جھوٹ بولتی ہوں. سگی بیٹی اس کے سلب سے پیدا ہوئی. میں نے اس کو پوچھا کہ اس کا کارن سبب کیا لگتا ہے کہ باپ بیٹی کو ایسا پوچھے. کہا مولانا رات کو 2-2 بجے تک یہ آدمی ٹی وی پر گندے گندے پروگرام دیکھتا ہے. کہا میں نے یہاں تک کہا کہ میری ممی 45 سال کی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے, آپ کو بیٹی کو کہنے شرم نہیں آتی؟ تو اوپر سے وہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تو تو میرا خون ہے, نعوذ باللہ. کہا میرے پپا اگر جو یہاں دریا سامنے ہوتا تو میں کود پڑتی. اور کہا مولانا 6 مہینے ہو گئے میں میرے باپ سے بات نہیں کرتی. تو کہا میں نے تو اس لیے آپ کو فون کیا کہ کہیں میرے شوہر کے لیے حرمت مساہرت, یعنی میں کہیں حرام تو نہیں ہو گئی. تو میں نے کہا اگر معاملہ کوئی ہوا نہیں ہے تب تو کوئی بات نہیں. کہا نہیں, ہاتھ بھی ٹچ بھی نہیں ہونے دیا, میں بات ہی نہیں کرتی ان سے, مگر 6 مہینے تک میں نے چھاتی میں رکھا, میں آپ کو نہیں کہہ سکتی. مسلمانوں آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا, یہ ٹیلی ویژن اچھی چیز ہے؟ بھائی زور سے بولو نا, اچھی چیز ہے. آپ کی اگر بیٹیاں چھوٹی چھوٹی ہیں تو کل اٹھ کر کیا بھروسہ, آپ کے بعد کتنے گندے پروگرام آئیں گے اس پر. ناجائز دوستیاں کرنے کے طریقے بتلائے جا رہے, سکولوں میں سیکس سکھانے کے پروگرام ٹی ویوں پر بتلائے جا رہے نابالغ بچوں کا. حالات ایسے لگ رہے ہیں مسلمانوں, قیامت بہت قریب آ گئی. یہ موبائل کے ذریعے سے کانٹیکٹ ہم لوگوں کو کہتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی اپنی بیویوں کو ضرورت نہ ہو تو موبائل مت دو. جوان لڑکیوں کو مت دو، اسکول جانے والی لڑکیوں کو گاڑیاں اور موبائل مت دو، حالات بہت برے ہیں. بعض لوگ اتنے شیطانیت کرتے ہیں کہ گاؤں کی عورتوں کے ذریعے سے کسی کی عورت کا نمبر نکلوا لیتے چپ چاپ. اور پھر کانٹیکٹ آسان، چلو نمبر نہیں بھی ملا کبھی بھولے سے لگ گیا، کتنی بار رونگ نمبر لگتے ہیں اور اسی میں لوگوں کی ناجائز دوستیاں ہو جاتی ہیں. موبائل کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کر، بولو بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. اور عورتوں نے بھی حد کی، مسلمانوں حد کی ہے، اتنے ننگے لباس پہنتی ہماری مسلم عورتیں. تم کسی شادی میں جا کے تو دیکھو، آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی غیر مسلم کے گھر میں شادی ہو رہی ہے. اب تو فراک یہاں تک کندھے تک آ گئے، بغلیں تک دکھلا رہی، چھاتیاں پیٹ پیٹ سب. اور جوان جوان لڑکیوں کو جینس پینٹ اور جرسیوں کے ساتھ لوگ شادیوں میں لاتے ہیں. ابھی دلی میں کیا ہوا، آپ نے پیپروں میں پڑھا کہ ایک آدمی انڈیا گیٹ پر آتا ہے اپنی خوبصورت بیوی کو لے کر یا اپنی خوبصورت بیٹی کو لے کر، اس کا پورا بدن باہر چھلک رہا ہے، اتنے ننگے لباس پہنتی عورتیں. تو کیا کرتے ہیں جو غریب قسم کے لوگ ہیں، وہ لوٹ مار کر کے پیسہ کماتے ہیں، پھر بندوق لے کر آتے ہیں، ریولور لے کر، اور اس کے ہسبینڈ کے یوں یہاں رکھ دیتے ہیں، اور اس کی بیوی کو یا اس کی جوان بیٹی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. دلی میں بہت ہوا بھی، اور اس کے بعد مسلمانوں ریپ کرتے ہیں اس پر زبردستی اور راستے میں چھوڑ دیتے ہیں. پھر ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب بہت سٹرک ہو گئے اور پولیس کو الرٹ کر دیا. وہ الرٹ کیا مگر آپ کو معلوم ہے اس کے بعد ایک کانفرنس ہوئی جس میں 2.5 لاکھ آدمی جمع تھے. ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کی 20 منٹ کی تقریر ہوئی، اس کا ایک خلاصہ سنا دوں. کتنا اچھا آدمی ہے دیکھو ہمارا پرائم منسٹر. انہوں نے کہا کہ اس میں ریوالور لے کر جو آنے والے تھے ان کا اتنا زیادہ قصور نہیں جتنا ہندوستانی ماں بہنوں کا قصور ہے. کہا تم اتنے ننگے لباس پہنتے کیوں ہو کہ کسی کا دماغ خراب ہو؟ بھائی بولو نے صحیح ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی تمہارے باپ کے سامنے، تمہارے ہسبینڈ کے سامنے تم جینس پینٹ اور جرسیاں اور باریک کپڑے پہن کر جاتی ہو، اور وہ بھی انڈیا گیٹ پر، دلی کے اچھے اچھے گھومنوں کی جگہ پر. تم اتنی آزادیاں کیوں دیتے ہو کہ ان کے دماغ خراب ہوتے ہیں اور پھر وہ ریولور لے کر آتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں گاڑیوں پر. اور انہوں نے ایک بات کہی کہ ہندوستان دھارمک دیش ہے، اس کو یوروپ اور امریکہ مت سمجھنا. کہا اے ہندوستان کی ماں بہنوں، دوبارہ اپنے دھرم کی طرف واپس آؤ، اپنے ساڑی کے چھلوں سے چھاتیوں کو اور چہروں کو باندھو جیسا آج بھی ہندو مسلموں میں اس کا رواج ہے. یعنی انہوں نے پردے کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ انڈیا ہے، یہ کوئی یورپ اور امریکہ نہیں کہ آپ اس کو یورپ اور امریکہ کی طرف گندا کرنے کی کوشش نہ کریں. مگر مسلمانوں ایک طرف فلم والوں کو اتنی اجازت دے دی حکومت نے، کو ایسی شیطانیت کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں نابالغ بچوں کو شرم آوے. ہم تو آپ کو چیتاونی دے رہے ہیں کہ سنبھل جاؤ، قیامت جو آئی مسلمانوں تو حالات بہت ڈینجر ہوں گے، جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا اگر جو گناہ لے کر جاؤ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت بہت زیادہ نزدیک آ گئی، اور میں سچ کہتا ہوں، میں تو روز بیان میں رہتا ہوں روزانہ. آئندہ کل میں احمد آباد سے آگے 200 کلومیٹر دور ہے پالن پور، وہاں جاؤں گا، کل رات کو وہاں ہوں گا، پوری رات آ کر واپس صبح ترکیسر آؤں گا. سر روز بیان میں رہتا ہوں، لوگ مجھے اپنے خواب سناتے ہیں، مرد عورتیں، کہ مولانا ہم اپنے خواب میں قیامت کو دیکھ رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے خواب بتلائے گا. ابھی سورت شہر میں بسم اللہ ہوٹل کے پیچھے روپالی گیسٹ ہاؤس ہے، حاجی منا بھائی رہتے ہیں. انہوں نے کہا مولانا میری جوان ایک بیٹی بہت نیک تہجد گزار، اس نے خواب دیکھا کہ سورج پشچم سے نکل گیا. خواب کی تعبیر کیا؟ علماء یہی بتلائیں گے کہ اب سورج پشچم سے نکلنے کی بالکل تیاری ہے. بولو بھائی یہی تو ہوگی نا تعبیر. 2 برس پہلے ایک دن میں تقریر کر کے آیا، رات سو گیا، میں نے خواب دیکھا کہ یہ پشچم کی دشا ہے اور سورج آ کر پوری طرح لگ گیا اور اب دھیمے دھیمے اٹھ کر پشچم سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں. میں نے تو دو سال پہلے دیکھا تھا, یہ جو پچھلا رمضان گیا تیسواں روزہ تھا, میں انگلینڈ سے آیا, جمعے کا دن تھا, مجھے جمعہ پڑھانی تھی. میں نے ایک لڑکے سے کہا کہ 10:30 بجے ارے 11:30 بجے مجھے اٹھانے آنا, مجھے جمعہ پڑھانے جانا ہے. تو میری آنکھ 10:30 بجے ہی کھل گئی مسلمانوں, روزے کی حالت میں اتنی بھیانک قیامت دیکھی میں نے کہ میں اتنا زور سے اللہ اکبر پڑھا کہ اگر کوئی میرے قریب ہوتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا, مر جاتا. میں ابھی ابراما آیا تھا نوساری کے پاس, بیان کے بعد مجھے کشمیر کے ایک نوجوان ملے, وہ تبلیغی جماعت میں آئے. انہوں نے کہا مولانا میری والدہ نے, میری ماں اور میری بہن دونوں نے قیامت کے خواب دیکھے چند چند دنوں میں. بخاری شریف کی حدیث میں ہے جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے خواب بتلائے گا, یعنی یہ وقت بتلایا جائے گا اب قیامت بہت قریب ہے. اس لیے مسلمانوں اپنی آخرت کی تیاری کرو, اپنی جو نمازیں چھوٹی اس کی قضا کرو, جو روزے چھوٹی اس کی قضا کرو, اور یہ ٹیلی ویژن کے پروگرامز بند کرو, اللہ کے واسطے اس کو نکال کر پھینکو. روز پیپروں میں ٹیلی ویژن کے خلاف آ رہا ہے کہ یہ جو سیریلیں آ رہی ہے, جو فلمی گانے آ رہے ہیں, وہ ہماری اولادوں کے اخلاق بگاڑتی. غیر مسلم لوگ لکھتے ہیں, بولو بھائی زور سے, لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے ہیں؟ ابھی آپ نے پڑھا نہیں, گئے مہینے میں ایک جوان بھائی نے اپنی سگی بہن کو پیٹ سے حمل سے کر دیا اور اس کو لڑکا پیدا ہو, سگا بھائی سگی بہن, اور اس کو پوچھا پولیس اسٹیشن میں لے جا کر, میرے پاس کٹنگ موجود ہے اخباروں کے پیپر کے, اس نے کہا کہ تو نے کیسے کیا یہ کام؟ تو کہا کہ فلم میں یہ چیزیں بتلائی جاتی ہے کہ پیار کرنا ہو تو گھر میں بہنیں ہو تو پھر دوسروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, تم تو فلم میں بول دیتے ہو مگر اس کے برے اثرات سماج پہ پڑتے ہیں. بولو بھائی پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ اور ابھی 20 دن ہوئے, 20 یا 25 دن, سگا نواسا سگی نانی پر ریپ کیا مسلمان, اور وہ بیچاری چلی گئی اپنے دوسرے بیٹے کے یہاں کہ میں اس نواسے کا کس طرح. اس نے بھی یہی کہا کہ فلم میں دیکھ کر یہ کیا کہ جوان سے صرف محبت نہیں ہو سکتی, بڈھیوں سے بھی محبت کرو. نعوذ باللہ, استغفر اللہ, ایسی گندی گندی چیزیں آ رہی. اور مسلمان ہم ایمان والے, ہمارا ایمان اجازت دیتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو دیکھیں؟ بھائی زور سے بولو, اجازت دیتا ہے؟ ہم آپ کو نصیحت کر رہے ہیں, گھروں کو اگر گندگیوں سے بچانا ہے تو ٹیلی ویژن کے گندے پروگرام بند کر دو, اس کو نکال دو. اخبار اور خبریں پڑھنا ہے تو ریڈیو سے سنو, پیپروں میں پڑھو. میرے یہاں روز بہت سارے پیپر آتے ہیں, میں اس کو برابر دھیان سے پڑھتا ہوں. مگر مسلمانوں ایسا کوئی کام نہ کرو جو گناہوں کی طرف لے جائے. اللہ تعالی شان ہو میرے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور یہ جو اس گھر میں 2 دن کے بعد شادی ہونے والی ہے, اللہ تعالی شان ہو یہ حلال رشتے کو ہمیشہ باقی رکھے, اس میں خوب خیر و برکت نازل فرمائے. جلدی سے جلدی شادی کر لو, زمانہ بہت خراب ہے. آدمی شادی کر لیتا ہے تو آدھا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زینا کے قریب بھی نہ جاؤ. تمام نبیوں نے شادی کی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ کر, آسمانوں سے اتر کر دنیا میں آ کر نکاح کریں. اب وہ زمانہ بہت قریب ہے مسلمان, مگر عرض کرنے کا منشا یہ ہے گناہ کے کام نہ کرو, شادیاں سنت کے مطابق کرو, مہمانوں کا اکرام کرو, شادیوں میں کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ہم لوگ شادیوں میں دوستوں کو, سہیلیوں کو, سب کو راضی کرتے ہیں مگر ناراض کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے نبی کو ناراض کرتے ہیں, یہ بہت بری بات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لو, دعا کر لو. یہ بھوریا گاؤں میں پہلی بار آیا ہوں, اس لیے ایک دوسرا نیکی کا کام کرتا چلوں. یہ ہمارا دین دنیا نام کا پیپر نکلتا, یہاں 95 مکانات ہیں, اس لیے مجھے امید ہے کہ میں جس گھر میں آیا ہوں, کیا نام, اسماعیل بھائی یا امام صاحب کو اپنا پورا ایڈریس لکھوا دیں اور دین دنیا کو پڑھیں. یہ ہمارا پیپر الحمدللہ بہت کامیاب ہے, دنیا کے تقریباً 50 سے زیادہ ملکوں میں جاتا ہے. ہندوستان گجرات کے ہندو لوگ بھی باقاعدہ ہمارے گاہک ہیں اور اللہ کتنوں کو ایمان کی توفیق دے رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھنے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گناہگار ہیں, بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں, بڑے مجرم ہیں, آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما, ہماری عمروں میں برکت عطا فرما, نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ اس گھر میں ہونے والی شادی میں خوب خیر و برکت نازل فرما. اے اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد نازل فرما, اپنی خصوصی مدد شامل حال فرما. دونوں دلہا اور دلہن جو بننے والے ہیں اللہ ان میں خوب محبت عطا فرما. اے اللہ نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد کا ذریعہ بنا. اے اللہ زینا کاریوں کے راستوں سے امت کے جوانوں کی اور جوان بہنوں کی حفاظت فرما. ٹیلی ویژن کے گندے پروگرام اور اے اللہ موبائل کا غلط استعمال اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے سب کی حفاظت فرما. اللہ دین پھیلانے میں اگر سب لگ جائیں تو سارے گناہ چھوٹ سکتے ہیں. اللہ مگر 2% لوگ بھی دعوت کے پھیلانے کے کام میں لگے نہیں. اللہ یہ ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے. ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو سب کو دین پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے, بڑی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی, ہمارے گستاخیوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ اس ہونے والی شادی میں خوب خیر و برکت نازل فرما. دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا. اللہ شادی کے دن یا ولیمے میں اللہ خیر و برکت نازل فرما. آسانی سے وہ دن نکل جائے. اللہ غیب سے ایسے اسباب آسان فرما. اس گاؤں کے سارے مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ اس گاؤں کے 2 بڑے عالم جن کا میں نے ذکر کیا اور بھی ہوں گے جن کے نام معلوم ہیں, اللہ ان میں علم میں عمل میں اور بھی برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے والدین کی سب کی مغفرت فرما. بھوریا کے قبرستان والوں کی سب سے تو راضی ہو جا. اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, انہیں جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو پوری طرح شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جن کا اولاد نہیں اللہ انہیں نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما. ہم تمام مردوں کو اور عورتوں کو جو دور دراز سے آئے ہیں یا اس گاؤں کے ہیں, اللہ جنہوں نے ہماری خدمتیں کی ہے ان کو دنیا میں بھی چمکا اور ان کو آخرت میں بھی چمکا. ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل قبول فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ